یہ دین مکمل ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ جہاں تک دین کا معاملہ ہے, دین میں ہر نئے کام کو محدث اور احداث اور بدعت کہا جائے گا, اور دین میں ہر نیا کام مردود ہے, ناقابل قبول ہے, مسترد کیا ہوا ہے, نامنظور ہے. اس لیے فرمایا کہ متفق علیہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدث, صحیح وہ لفظ ہے احدث, ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد, جس کسی شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام پیدا کیا تو یہ کام اس شخص پہ سونپ دیا جائے گا, یعنی اس شخص پہ اس کو مسترد کر کے پھینک دیا جائے گا. فہو رد یعنی یہ کام مردود ہے, ای مردود علی صاحبہ, اس کام کو جو شخص کرتا ہے وہ بھی مردود اور یہ کام بھی مردود. مردود کے معنی مسترد کیا ہوا, دھتکارا ہوا. شیطان کو بھی مردود کہتے ہیں اس لیے کہ وہ دھتکارا ہوا ہے, مسترد کیا ہوا ہے. تو محدث نئی چیز, جب بھی نبی آئے اور انہوں نے نئی کتاب اور نئی شریعت قوم کے سامنے پیش کی, یعنی جو نبی بعد میں آیا اس نے ایک نئی شریعت دی, نئے قوانین دیے, اور ہم سے پہلے جو امتیں گزری آپ جانتے ہیں کہ ان کے قوانین اور شریعت کے دستور ایک دوسرے سے مختلف تھے. جو چیزیں شریعت موسوی میں تھی وہ پہلے انبیاء نے اپنی قوم کو نہیں بتائیں, تو کچھ اختلاف تھا, اور نبی نئی چیزیں لے کے آئے, یعنی نئے دستور, نئے قوانین لے کر آئے. جہاں تک معاملہ ہے توحید اور رسالت کا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر نبی نے یہ دعوت پیش کی, اور یہ دعوت وہی ایک دعوت ہے, یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے, یہ تو وہی دعوت ہے جو سب سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کی. تو ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, یہ متفق علیہ حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام پیدا کیا تو یہ کام مردود ہے. اور صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس کسی نے ایسا کوئی عمل کیا جو ہم سے ثابت نہ ہو یہ بھی مردود ہے. اور بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں. سورہ احقاف کی آخر, سورہ احقاف میں آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل, اس بات کا اعلان کر دو کہ ما كنت بدعا من الرسل, رسولوں میں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے جو رسول آئے انہوں نے جو باتیں کی وہی بات میں کر, ما كنت بدعا, میں کوئی نیا نہیں ہوں, کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا. ما ادری, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا, ما يفعل بي ولا بكم, میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آج اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نبی تو کچھ نہیں جانتا تھا اور نبی کو علم غیب نہیں تھا, تو اس پہ کتنے الزام لگتے ہیں کہ یہ انبیاء کی توہین کرتا ہے, یہ اولیاء کی توہین کرتا ہے, اور یہ بے ادب ہے اور یہ گستاخ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی زبانی خود کہلوا رہا ہے کہ قل, کہو اے پیغمبر اس بات کا اعلان کرو کہ ما ادری, مجھے کچھ نہیں پتا. آپ سب لوگ یہاں عرصہ دراز سے رہتے ہیں, جو ٹوٹی پھوٹی عربی آپ حضرات کو آتی ہے تو اس میں یہ لفظ آپ سب کو پتا ہے کہ ما ادری کا معنی کیا ہے. ما ادری مجھے کچھ نہیں پتا, ما ادری مجھے کچھ نہیں پتا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا حبیب. اور کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ. اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ کلام اللہ میں, سورۃ الاحقاف 26 سپارہ آیت نمبر 9. ما ادری مجھے نہیں پتا, ما یفعل بی ولا بکم, میرا کیا حشر ہوگا اور تمہارا کیا حشر ہوگا. ان اتبع الا ما یوحى الی, بار بار ارشاد فرماتے ہیں میں تو صرف وہ باتیں کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. محدث, جب بھی کوئی نبی آیا اور اس نبی نے شریعت اور کتاب قوم کے سامنے پیش کی, الا استمعوه وهم يلعبون, نہیں سنا اس قوم نے مگر یہ کہ کھیل کود میں لگ کے, یعنی گویا کہ کھیل کود کے برابر بھی کتاب ہدایت کو اہمیت نہیں. یہاں یلعبون سے ارشاد فرمایا کہ اس کے دو معنی ہیں, جس طریقے پہ آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ یلعبون کے ساتھ ملائیے، لاہیتن قلوبہم، کھیل میں لگے ہوئے ہیں ان کے دل، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل. تو اللہ کی اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات جب کی جاتی ہے تو اس کو یہ کھیل کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے. ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کھیل کود میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ دین کی بات سننے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں بچا. اور کھیل کود سے مراد صرف کرکٹ نہیں ہے اور صرف فٹ بال نہیں ہے، جس کی وجہ سے واقعی مسلمان قوم نے دین کو بھلا دیا ہے. اس آیت سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن پرانی کتاب نہیں ہے، اور قرآن صرف مکے والوں کے لیے نازل نہیں ہوا، اور قرآن صرف عربوں کے لیے ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے. جتنے نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے اور جتنے نئے نئے گناہ لوگ کریں گے، جب اس کتاب کو پڑھیں گے ہر زمانے کا آدمی، ہر ملک کا آدمی، ہر معاشرے کا آدمی، ہر قسم کے گناہ میں ملوث مجرم یہی سمجھے گا کہ اس آیت سے تو مراد میرا گناہ ہے. اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اور یہ آخری کتاب ہے. آج مسلمان قوم کو آپ دیکھیے، فٹ بال اور کرکٹ میں جس طریقے پہ یہ قوم ملوث ہے، اس کو آپ دیکھیں اور پھر ان دو آیات کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت پہنچی، انہوں نے کھیل کے برابر بھی اس کو اہمیت نہیں. جب قرآن بیان کیا جاتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، عقائد اور حلال و حرام کا درس ہوتا ہے، تو کیا اس کے سننے والے اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں جتنی بڑی تعداد میں لوگ اسٹیڈیم میں جاتے ہیں؟ اور ہم نے تو وہ منظر بھی لوگوں کی زبان سنا کہ جمعے کا دن ہے اور مسجدوں میں جمعے کی نمازیں پڑھانے والے خطیب منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، اور عین اس وقت ایک بڑے شہر کی مساجد کا عالم یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں مسجدیں اور مسجد سے ملحق سڑکیں بھر جایا کرتی ہیں. آج مسجد یہ شکایت کر رہی ہے کہ پہلی صفیں بھی پوری نہیں ہیں، قوم کہاں چلی گئی؟ اس لیے کہ کرکٹ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور وہاں ہزارہا تماشبین عین جمعے کی نماز کے وقت اس کھیل کے دیکھنے میں مصروف ہیں. وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، قرآن ٹھیک اس مرض کی تشخیص کرتا ہے جس مرض کی وجہ سے قومیں ہلاکت کے گڑھے کے قریب پہنچ جاتی ہیں. کھلاڑیوں کی جتنی پذیرائی ہوتی ہے اور کھلاڑیوں کی قوم، یعنی قوم اور حکومت کھلاڑیوں کا جتنا اکرام کرتی ہے، اعزاز کرتی ہے، احترام کرتی ہے، محبت کرتی ہے، کیا اتنا احترام اور اتنی محبت قرآن کے حافظ اور دین کے عالم کی بھی ہوتی؟ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بلانے والا آ کے بلاوے کی آواز لگا کے ان کو لے جاتا ہے، اور کھیل کود میں اس طریقے پہ لگے ہوئے ہیں. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، جتنی اہمیت کھیل کود کو دیتے ہیں اتنی اہمیت انہوں نے، اتنی اہمیت بھی انہوں نے دین کو نہیں دی. مشغول ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مشغول ہے. قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا وقت نہیں ہے، حلال اور حرام اور عقائد کے دروس کسی عالم کے پاس جا کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ٹی وی پہ کرکٹ کمنٹری اور وہ مقابلے دیکھنے کا وقت ہے، موسیقی اور فلمیں ان کا وقت ہے، اور اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے وقت ہے، بیوی بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو دین کے لیے اور اس کتاب کے لیے نہیں ہے۔ لاہیتن قلوبہم، لاہیہ اس میں فاعل ہے مؤنث ہے، لہا یلہو سے مشغول ہو جانا اور غفلت میں پڑے رہنا، یہی ہے، اسی سے ہے۔ اور تمہیں مشغول کر دیا تکاثر، ایک دوسرے سے دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے کی ریس اور چکر اور لالچ میں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک تم پہنچ گئے، لیکن زندگی پوری تم نے گزار دی دنیا کی محبت میں، کمی واقع نہیں ہوئی، یہ ایسی محبت ہے دن بدن اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ کبھی یہ فکر نہیں کی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کمایا، قبر کے اس گڑھے میں کون تمہارا ساتھ دے گا، کون تمہارا انیس اور کون تمہارا رفیق اور کون تمہارا حبیب، کون ہے جو قبر میں تمہارا انیس ہو؟ قبر کا انیس تو قرآن ہے، قبر کا رفیق تو روزہ اور حج اور اعمال صالحہ، یہ وہ انیس ہیں جو انسان سے انس رکھتے ہیں اور قبر میں انسان کا ساتھ دیتے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل کود میں مشغول ہیں، وہاں لگے ہوئے ہیں، اور جب ان کے سامنے نبی دعوت کو پیش کرتا ہے، اسرو النجوہ، یہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں، نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں، اسرو خاموشی سے، یہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں، ظلمو یہ ظالم لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتا، نبی تو نور ہوتا ہے، وہ لوگ کہ جو نبی کو بشر نہیں مانتے، اللہ اپنے اس کتاب میں ان کو ظالم قرار دیتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے عقائد کے اختلافات کو اور دوسرے اختلافات کو خود طے نہ کرو، اور ایک دوسرے پہ فتوے نہ لگاؤ، اور ایک دوسرے سے دشمنی نہ مول لو، ایک دوسرے پہ حملے نہ کرو، ایک دوسرے کو اذیت اور تکلیف مت پہنچاؤ، بلکہ خود آؤ اور اللہ کی اس کتاب کے آئینے میں اپنی شکل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو دیکھ لو، تم صالح ہو، قرآن تمہیں صالح کہتا ہے یا تمہیں صالح کہتا ہے، قرآن تمہیں مومن اور متقی کہتا ہے یا قرآن تمہیں فاسق و فاجر و ظالم قرار دیتا ہے، اس سے پوچھو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ظالم لوگ کیا کہتے ہیں، هل هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے، یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے، نبی کو نور ہونا چاہیے، نبی کو نور ہونا چاہیے، بشر کیسے نبی بن سکتا ہے؟ بلمو هل هذا الا بشر مثلكم، ظالم اور بدبخت مجرم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری طرح ایک بشر ہی ہے، هل هذا، کیا یہ کوئی اور ہے؟ الا بشر مثلكم، مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ افتأتون السحر، کیا تم آ جاؤ گے جادو میں، وانتم تبصرون، اور تم دیکھ بھی رہے ہو؟ جو لوگ دعوت قبول کرتے ہیں یا دعوت کی طرف راغب ہوتے ہیں ان سے یہ ظالم کہتے ہیں یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، اور کیا تم لوگ اس جادو میں پھنسنا چاہو؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے مقابلے میں اس دور کی جاہلیت قدیمہ نے جو اعتراضات کیے، وہی اعتراضات جاہلیت جدیدہ بھی کر رہی ہے، ان میں ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا، اور بشر نبی نہیں ہوتا، اور دوسرا الزام وہ یہ لگاتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ جو الزامات انہوں نے لگائے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام پہ، ان الزامات کو یہاں قرآن بیان کرتا ہے، ان میں بہت سارے الزام ایسے ہیں جو ہوبہو یہی الزام یا ان سے ملتے جلتے الزام حق کی دعوت دینے والوں پر بھی لگ سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک الزام تو یہ کہ افتأتون السحر وانتم تبصرون، اس کے مقابلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب سنیے جو اعتراض کے مقابلے میں ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، کہا انہوں نے کہ میرا رب آسمانوں اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. مخالفین جو کچھ کہتے ہیں ان کی مخالفت کا، ان کے الزامات کا، اور ان کی طرح طرح کی وہ باتیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کرتے ہیں، اس کا ایک آسان جواب وہ یہ ہے، صبر اور تحمل والا جواب. اور یہ جواب وہی شخص دے سکتا ہے جو صبر اور تحمل کا حمالیہ ہو، کہ تم جو کچھ کہو میرا رب ہی سب کچھ جانتا ہے اور وہی سمیع ہے اور وہی علیم ہے. کسی الزام کی تردید نہیں کی. بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جواب میں ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، دلوں کے بھید وہی جانتا ہے. کون جادوگر ہے اور کس کا عقیدہ غلط ہے اور کون گستاخ ہے اور کون صحیح راستے پہ ہے، اس کا علم وہی جانتا ہے. اس لیے بحث کی اور مناظرے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ الزام لگایا کہ افتأتون السحر وانتم تبصرون، اور اب سنیے ایک اور الزام لگایا، بل قالوا، بلکہ یہ بھی کہتے تھے، ادغاث احلام، یہ تو پریشان اور غلط خواب ہے. ادغاث یہ ذخت کی جمع ہے، اور ذخت کا معنی ہے بنڈل یا گٹھڑی یعنی مجموعہ، اور احلام یہ حلم کی جمع ہے، خیال اور پریشان خیال، انسان کے ذہن میں جو برے یا پریشان یا غلط قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو حلم کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے احلام. اور برے خواب کو بھی حلم کہا جاتا ہے، جس طریقے پہ صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے وسوسہ اور دھوکے کی شکل میں ہوتا ہے. تو یہ ایک الزام بھی انہوں نے لگایا کہ جو کچھ یہ نبی کہتا ہے یہ اس کے اس ذہن کے انتشار کا نتیجہ ہے جو اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور جو کچھ رات کو خواب میں یہ دیکھتا ہے دن میں آگے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے. اور دوسرا الزام یہ لگانے کے بعد انہوں نے اس پہ اکتفا نہ کی، مزید الزامات لگائے، بل افتراہ، بلکہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے. افترا کوئی چیز جھوٹ گھڑ لینا، بل افتراہ، بلکہ یہ گھڑ لیتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے مفتری کہا، افترا، ان جھوٹی باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. اور اس کے بعد یہ الزام لگایا کہ بل ہوا شاعر، یہ تو شاعر ہے. دو الزامات کو آیت نمبر 3 میں بیان کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تیسرا الزام یہ ہے، ادغاث احلام، رات کو خواب میں جو غلط اور برے خواب، شیطانی خواب یہ دیکھتا ہے، صبح تو لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتا ہے. چوتھا الزام، بل افتراہ، یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے. اور پانچواں الزام، بل ہوا شاعر، یہ تو شاعر ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے میں شعر و شاعری ہے، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. یأتینا بآیۃ، بس اسے چاہیے کہ وہ کوئی نشانی لے کے آئے ہمارے پاس. یأتینا بآیۃ، ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے آئے، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے رسول بھیجے گئے معجزات دیکھا. جس طریقے پہ پہلے رسول اپنی اپنی قوموں کے سامنے معجزے لے کر آئے، اسی طریقے پہ ہمارا مطالبہ اس نبی سے یہ ہے کہ فلیأتنا بآیۃ، کوئی نشانی لے کر آئے. تو پانچ بڑے الزام ان لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ لگائے، اور آپ کی طرف سے جواب یہ تھا کہ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، یہ بہترین جواب ہے. یہ لوگوں کے احوال تھے. ارشاد فرمایا کہ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ نشانی لے کر آئے, تو اس سے پہلے نشانیاں لے کر آنے والوں کی بات بھی نہ ماننے والوں نے نہیں مانی. اور ہم نے دیکھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہوا, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, معجزہ شق قمر ہوا, تو اس وقت بھی مکے والوں نے جو نہیں ماننے والے تھے ایمان قبول کرنے کے بجائے یہی کہا کہ ہم آج تک تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کا جادو زمین والوں پہ چلتا ہے, آج ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا جادو آسمان والوں پہ بھی چلتا ہے. نہ ماننے والے کبھی نہیں مانتے. آپ لاکھ ان کو دلائل دیں قرآن و حدیث سے, نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانتے. لوگوں میں ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا, صمم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ اندھے بہرے اور گنگے ہیں, لوٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, کبھی بھی اپنا مسلک اور اپنا غلط راستہ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوں گے. آپ جتنا سمجھا سکتے ہیں سمجھائیے, لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. ارشاد فرمایا, ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون, نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی, اهلكناها جسے ہم نے ہلاک کیا, افهم يؤمنون بس کیا یہ ایمان لے آئیں گے. ارشاد فرمایا کہ پہلی جو قومیں تباہ ہوئی, جو بستیاں اور جو ملک ہم نے تباہ کیے, اسی لیے ہم نے تباہ کیے کہ وہ ایمان نہیں لائے. ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها, جب بھی کسی بستی نے ایمان قبول نہیں کیا اللہ کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ آیا. تو یہ فیصلے, بدمنی کے فیصلے, قتل اور خون ریزی کے فیصلے اس صورت میں آتے ہیں جب شہر والے ایمان چھوڑ دیتے ہیں. ایمان مضبوط ہو, ایمان کے لوازمات موجود ہوں, ایمان کی شرائط موجود ہوں, تو پھر اللہ کی طرف سے امن کے فیصلے آتے ہیں, فتح و نصرت کے فیصلے آتے ہیں, برکت کے فیصلے آتے ہیں. ایمان فروغ کرنا شروع کر دیں, لوگ اپنا ایمان فروغ کرنا شروع کر دیں. حدیث میں آپ نے پڑھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ کتنے رات کے اندھیرے کی طرح کتنے ہر طرف سے آ جائیں گے, اور تم دیکھو گے کہ آدمی صبح کے وقت ایمان والا ہے اور خاتمہ شام کو ہوا, معلوم یہ ہوا یہ تو کافر ہو چکا تھا. یبیع دینہ بدنیا, اپنا دین دنیا, حقیر دنیا کے چند ٹکوں کے عوض بیچ دیں گے. ایمان فروخت ہونے لگے, ایمان منڈیوں میں بکنے لگے, اور علم فروخت ہونے لگے. علم دینے والے علماء اپنا علم بیچنے لگے اور عوام اپنا ایمان بیچنے لگے, پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اہلکناہا, ہم ہلاک کر دیتے ہیں ایسی بستی کو. ارشاد فرمایا کہ افہم یؤمنون, کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان لائے؟ ہرگز نہیں لائے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ هل هذا الا بشر مثلكم, فرمایا کہ سنو, ما ارسلنا قبلك الا رجالا, ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کوئی رسول, الا رجالا مگر یہ کہ مرد, نوحی الیہم, ہم وحی کرتے ہیں اس کی طرف, فاسألوا اہل الذکر, بس پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے, پوچھ لو علم والوں سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. اس آیت نمبر 7 میں تین اہم مسائل کو بیان کیا گیا. ایک مسئلہ مشرکین کے اعتراض کا جواب تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ نبی بشر نہیں ہوتا, بشر نبی نہیں ہوتا, نوری نور والے یہ کہتے ہیں کہ نبی نور ہوتا ہے, ہم نور والے ہیں. تو وہ نبی کو, نبی کی بشریت کا سن کے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, نہ جانے ان آیات کا وہ کیا کریں گے جن سے قرآن بھرا ہوا ہے. میں کہ دیکھو نبی, ہم نے تجھ سے پہلے جتنے نبی بھیجے سب بشر تھے, سب بشر تھے. نبوت کا اعزاز ہم نے نوری مخلوق کو نہیں دیا, نوریوں میں سے ایک کو بھی ہم نے نبی نہیں بنایا, بلکہ نوریوں کو بشر اور خاکی کا ہم نے خادم بنایا. بشر بشر اگر بے شر ہو جائے تو نوری اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور بشر جب باشر ہو جائے تو پھر یہ اسفل سافلین کی پستیوں میں گر جاتا ہے. رسول علیہ الصلاۃ والسلام افضل البشر ہیں, بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں. اس مسئلے کو یہاں بیان کیا کہ ہم نے جب بھی نبوت سے نوازا بشر کو نوازا, بشریت کو نوازا. نوری مخلوق تو بشریت کی خادم ہے. بشر جب آسمان کی سیر کو جاتا ہے تو نوری اس کی خدمت کے لیے گھوڑا لے کے آتا ہے اور نوری اس کی خدمت کرتا ہے. یہ کیا ہے, یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, یہ کون سی جگہ ہے؟ تو نوری بشر کی خدمت میں لگا ہوا رہتا ہے, افضل البشر کی خدمت میں. اور یہ تو ایک عام بشر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کے نماز ادا کرتا ہے اور جہاں اس نے نماز پڑھی وہیں وہ بیٹھا رہتا ہے, دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے, جب تک دنیا کی باتیں نہیں کرتا اس کا وضو قائم رہتا ہے. جب تک وضو قائم رہتا ہے نوری مخلوق اس کمزور بندے کے لیے اللہ کے ہاں دعاؤں میں مصروف رہتی ہے, اللہم اغفر لہ, اللہم تب علی, اے اللہ اس کی مغفرت کر دے, اس کے درجات بلند کر دے, اس کی مغفرت فرما, اس پر رحم کر. فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے, انسان کی خدمت کے لیے. انسان کون ہے؟ بشر. نبی کو بشر قرار دینا یہ بے ادبی نہیں ہے, نبی کو نور قرار دینا یہ حقیقت میں بے ادبی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی نوری کو نبی نہیں بنا, جتنے نبی ہم نے بھیجے سارے کے سارے بشر تھے. اور دوسری بات یہ کہ سارے کے سارے مرد تھے, کسی عورت کو ہم نے نبی نہیں بنایا, اس لیے کہ عورت کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ قوم کے سامنے جا کے وعظ کرے, مردوں کے سامنے جا کے وہ تقریر کرے, یہ عورت کا مقام نہیں ہے. عورت کا مقام اس کا گھر ہے, اس لیے فرمایا کہ مسلمان عورتوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو. وقرنا, قرار کے معنی ٹک کے بیٹھی رہو, قرنا کا صیغہ ہے, یعنی فرمایا کہ جلسنا, اپنے گھر میں بیٹھی رہو یا گھر میں رہو, نہیں قرنا, قرار کے معنی ٹک کے بیٹھی رہو, یعنی مستقل. تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ گھر ہے. حکومت, اسمبلی, پارلیمنٹ, سیاست, بازار اور ملازمت یہ تمہارا شعبہ نہیں ہے, تمہارا شعبہ گھر ہے. وقرن فی بیوتکن, گھر میں ٹک کے بیٹھی رہو, یہ عورت کا مقام ہے. تو فرمایا کہ ہم نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا, عورت کو ہم نے نبی نہیں بنایا. دوسرا مسئلہ یہ, اور ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز یہاں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان سے پوچھو کہ پرانی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. یہاں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں خاص طور پہ. اور اس آیت کو اگر عام طور پہ مراد لیا جائے, کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ عام آدمی کو جب کسی مسئلے کا علم نہیں ہوتا تو وہ خود عالم بننے کی کوشش نہ کرے بلکہ کسی عالم سے پوچھ لے, خود مفتی نہ بنے بلکہ کسی مفتی سے پوچھ لے, خود عالم نہ بنے بلکہ کسی عالم سے پوچھ لے. ہاں اگر اس کو شوق ہے اور اس کے پاس وقت ہے, کئی سال وہ دین سیکھنے کے لیے وقت کر سکتا ہے, تو پھر وہ آئے علماء کے پاس جائے, دین سیکھے اور عالم بن جائے. لیکن جب تک وہ عالم نہیں بنا علم کے معاملے میں, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے, فاسألوا اہل الذکر, علماء سے پوچھو, علماء سے پوچھو. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ نبی بشر ہے, اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو نبی ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے, پانی بھی پیتا ہے, بازار بھی جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین, اور ہم نے ان کے بدن ایسے نہیں بنائے. جعلناہم اس سے مراد نبی ہے, ارشاد فرمایا جتنے نبی گزرے ہم نے کسی بھی نبی کا ایسا بدل نہیں بنایا کہ لا یأکلون الطعام کہ وہ کھانا نہ کھاتے، وما کانوا خالدین اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے. نہ کھانا کمال نہیں ہے، کھانا کمال ہے. نہ کھانا اگر کمال ہوتا تو یہاں ارشاد فرمایا جاتا کہ وہ شخص صاحب کمال ہے وہ 40 دن تک کچھ نہ کھائے پیے. ترک دنیا اور حلال اور مباح چیزوں کو ترک کرنا اسلام میں جائز نہیں. اس لیے فرمایا سورہ انعام میں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرجت لعبادہ والطیبات من الرزق، رزق کی طیب چیزیں، اچھی چیزیں، دنیا کی حلال اور مباح چیزیں، ان سے کہو کہ کس نے حرام کی ہیں تو حلال ہے. کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کا بدن ایسا ہو کہ جو کہیں کہ میں تو کچھ کھاتا پیتا نہیں. نبی کھانا کھاتے تھے اور نبی ایسے تھے کہ ان پہ موت بھی طاری ہوئی، کیونکہ لوگوں کے اعتراضات عجیب و غریب اعتراضات تھے. جس طریقے سے 18 سپارے میں سورہ مؤمنون میں قوم نوح کے بعض متکبرین اور مجرموں نے کہا تھا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. یہ تو بشر ہے، تم لوگ کھانا کھاتے ہو، یہ بھی تمہاری طرح کھانا کھاتا ہے. جس طرح تم پانی پیتے ہو اس طرح یہ بھی پانی پیتا ہے. اگر تم اپنی طرح کے بشر کی بات مان لوگے تو تم تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہ اعتراض تھا. اور زندگی اور موت کے بارے میں اسی صورت میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 34 اور 35 میں. وہاں ہم یہ پڑھیں گے انشاء اللہ کہ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اے پیغمبر تجھ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی. افئن مت، جب تو مر جائے گا اے پیغمبر تجھ پہ موت طاری ہوگی، افہم الخالدون کیا یہ لوگ ہمیشہ جئیں گے؟ سب کے لیے موت ہے. اس عقیدے کی تردید ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غلط قسم کا عقیدہ لوگ بنائے رکھتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر میں اپنے ساتھ کھانا توشہ لے کے چلتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بزرگ جب چاہیں کسی پہاڑ پہ ہاتھ پھیریں تو وہ شکر بن جاتی ہے، اس کو تم لوگ شکر گن کہنا شروع کر دیتے ہیں. جب بھی بزرگ چاہیں تو نمک کو چینی بنا دیں، اور جب بھی چاہیں تو حلوے بھی تمہارے لیے پکوا دیں، اور جب بھی چاہیں تو تمہارے لیے سب کچھ حاضر کرے. لیکن یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ گھر سے کھانا لے کے چلتے ہیں. ہجرت کے سفر کے موقع پہ کسی پتھر پہ ہاتھ پھیر کے اس کا حلوہ نہیں بناتے، بلکہ اپنی سالی اسماء کا انتظار کرتے ہیں کہ جو گھر سے کھانا لے کے آپ کی خدمت میں حاضری دیتی ہے اور گھر کا پکا ہوا کھانا آپ کھاتے ہیں. شکرگن کی جو عجیب بات ہے، وہ تو جب بھی چاہے تو پہاڑوں کو چینی بنا دے، لیکن یہ اللہ کا حبیب ہے جو اپنے سفر میں پتھر پہ ہاتھ پھیر کے اس سے کھانا نہیں بناتا. اس لیے کہ یہ شعبدہ بازی اور یہ کرشمہ سازی، یہ ٹھکوسلے، من گھڑت چیزیں، چھوٹ افترا ہے جو انسانی شیطان اولیاء اللہ پہ باندھتے. انبیاء کے وارث اولیاء، یہ ٹھوس شہادتیں اور حقیقی چیزیں قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. کرامتوں سے اور شعبدہ بازی سے کبھی دین نہیں پھیلا. دین ٹھوس حقائق کا نام ہے، خرافات کا نام دین نہیں ہے. دو چیزیں یہاں بیان کی، ایک تو یہ کہ کھانا پینا اور دوسری یہ کہ موت، ہر ایک کے لیے موت ہے. ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. آخر میں نتیجہ بتاتے ہوئے ہمیں اس چیز کو ہمارے سامنے واضح کر دیا سورج سے زیادہ روشن کر کے کہ یہ بات قوموں کے قصے اور تذکرے تمہارے سامنے بیان ہوئے، جن نبیوں سے ہم نے وعدے کیے اور نبیوں کے ماننے والوں سے ہم نے وعدے کیے. ہمارا وعدہ تو یہی تھا کہ جو ہماری اور ہمارے نبی کی مان کے چلتا ہے اس کو دنیا میں بھی ہم سرفرو رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری رضا سے وہ سرفراز ہوتا ہے. تو ثم صدقناہم الوعد, ہم نے کبھی اپنا وعدہ چھوڑا نہیں ہے, ترک نہیں کیا. ہم تو وہ ہیں کہ ثم صدقناہم الوعد, پھر سچا کر دکھایا ہم نے وعدہ, لوگوں سے جو وعدہ ہم نے کیا سچا کر دکھایا. فَأَنْجَيْنَاهُمْ, بس ہم نے ان کو نجات دی. وَمَنْ نَشَاءَ, اور جس کو ہم چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں. آپ اس آیت کے الفاظ پہ تھوڑا سا غور کیجئے, بڑی لطیف اور بڑی عجیب اور بڑی عمیق اور بڑی پرلطف چیز اور مسئلہ سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ صدقنا ماضی کا صیغہ ہے. گزشتہ زمانوں میں, گزشتہ قوموں میں جن قوموں نے اپنے نبیوں کی بات مانی, اور نبی کی بات ماننی اللہ کی بات ماننی ہے. ہمارا وعدہ ان سے یہ تھا کہ دنیا و آخرت کی سرفرازی, ہم نے وعدہ پورا کر دکھایا. اور جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی اس کے بارے میں, ان کے بارے میں ہم نے تمہیں آیت نمبر 6 میں بتا دیا کہ اہلکنا, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, اور یہ جن سے ہم نے وعدہ کیا ان کو ہم نے نجات دی. فَأَنْجَيْنَاهُمْ, ہم نے ان کو نجات دے دی. لیکن نشاؤ کا صیغہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل کے لیے ہے, یعنی یہ معاملہ صرف گزشتہ لوگوں کے لیے خاص نہیں تھا, تمہارے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر تم بھی بات مان کے چلو گے, جو وعدے ہم نے ان سے کیے تم سے کیے سب کو ہم پورا کریں گے اور تمہیں بھی نجات دیں گے جیسے ہم نے ان کو نجات دی. اور اگر تم اسی روش کو اپناؤ گے کہ کھیل کود میں اور دنیا کمانے میں اپنی زندگی کو ضائع کر دو گے, ہماری اس نصیحت کی طرف توجہ نہیں کرو گے, تو پھر وہ اہلکنا المسرفین, دوسری بار پھر سن لو, اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. ومن نشاء, جس کو ہم چاہتے ہیں. اس وقت یہ تھا, آج بھی یہ ہو رہا ہے, آئندہ بھی یہ ہوگا کہ جس نے بات مانی ہم اس کو نجات دیتے ہیں, اور جس نے حق سے تجاوز کیا اس کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ.